نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فخره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة قرآن مجید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے صبح سے لے کے رات تک ہمارے کانوں میں جو باتیں پڑتی ہیں وہی ہمارے دل پر اثر ڈالتی ہیں اور اسی کے حساب سے ہماری تربیت ہوتی ہے جس ماحول میں پیدا ہوں گے جو باتیں صبح سے لے کے شام تک سنیں گے وہی باتیں اثر کرتی ہیں وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو صحیح تربیت ہوتی ہے دل کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ باتیں غلط ہیں جو صبح سے شام ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کا رخ بھی غلط سمت کی طرف چلنے لگتا ہے کیونکہ باتوں سے ہی دل بنتا ہے باتیں کرنے سے اور سننے سے اس لیے انبیاء کرام نے آ کر بھی باتیں ہی کی ہیں بہت اہم بات ہے ہے یہ بھی بات دیکھیں آپ تو باتوں کی ویلیو کا اندازہ لگائیے اس سے یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ باتوں ہی پہ چل رہا ہے باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ تر یہودیوں کے قبضے میں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے ہی باتیں کرنے کے لیے تو اگر یہ ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے تو وہ باتیں ہوں گی جو ہم کریں گے لوگ وہ باتیں سنیں گے جو ہم کریں گے اور اگر یہ علماء کے قبضے میں ہوگا تو لوگ وہ باتیں سنیں گے جو مولوی لوگ کرتے ہیں پھر سارے مولوی بننا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ یہودیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کو آزاد کرانے کی فلسطین کو آزاد کرانے کی مہم چلانا شروع کر دیں گے یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے باتوں کا دخل ہے. اس لیے قرآن بھی باتیں کرتا ہے، حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن بھی باتیں کرتا ہے اور حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں. باتوں سے ذہن کیسے بنتا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں ناشتے کے لیے، تو جب دفتر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تو وہاں سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں؟ پیسے کی. سارا دن پیسے کی باتیں، دنیا کی باتیں. دکان ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، خریداری کے لیے ہمیں بھی جانا ہوتا ہے دکانوں پہ. تو میں آج صبح ایک دکان پہ گیا کچھ خریدنے کے لیے، تو باتیں ہو رہی تھیں، دکاندار کسی سے باتیں کر رہا تھا. باتیں یہ کر رہا تھا کہ یار فلاں مال فلاں جگہ سے سستا مل رہا ہے، اٹھا لو، ابھی سیزن ہے اٹھانے کا، کمانے کا سیزن، اس کے ریٹ چڑھیں گے. دوسرے نے بھی باتیں کی، اس نے کہا میں نے تو اٹھا لیا. تو 10-15 منٹ تک ان کی یہی باتیں ہوتی رہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا دل بھی ویسا ہی بنتا چلا جا رہا ہے. ان کے پڑوس میں قبرستان تھا جہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، جس دکان پہ، اس کے پڑوس میں ہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ دکان قبرستان کے پڑوس میں تھی. قبرستان تو بڑا ہوتا ہے نا، دکان چھوٹی ہوتی ہے. تو اب دیکھو، پڑوس میں قبرستان ہے، بلکہ قبرستان کے پڑوس میں ہے، اور قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لو، مال اٹھاؤ یا نہیں اٹھاؤ، مزید سستا ہونے کا انتظار کرو یا نہیں کرو، ڈبل قیمت پہ بیچو یا 25% نفع اٹھاؤ، آنا میری ہی طرف ہے. مگر چونکہ قبر بیچاری گونگی ہے، باتیں نہیں کر سکتی وہ، اور انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، تو وہ جن لوگوں کی باتیں صبح و شام سنتا ہے، ویسا ہی اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین جب تقریبات میں جاتی ہیں یا آپس میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، تو ان کی باتیں کپڑے، چوڑیاں، میک اپ، اور یہاں سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتی ہیں. تو ان باتوں سے ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ زندگی زینت کا نام ہے، اپنے آپ کو خوش شکل بنانا، خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اسی میں دن رات ایک کر دیتی ہیں. یہاں تک کہ جب یہ معاملہ حد سے تجاوز کرتا ہے، تو حلال اور حرام کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے. شریعت نے آئی بروز بنانے سے منع کیا، بنائیں گی، ناخن بڑھانے سے منع کیا، بڑھائیں گی، کیونکہ باتیں ہی ہو رہی ہیں سارے دن. فلاں خوبصورت ہے، خواتین کی باتیں عام طور پہ یہ ہوتی ہیں، فلاں کتنی خوبصورت ہے اور فلاں بصورت ہے. تو جو خوبصورت ہوتی ہے وہ یہ باتیں سنتی ہے کہ خوبصورتی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا وہ اور خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے. جو بصورت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے، کیونکہ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ بصورتی ایک عیب ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اللہ نے عیب دار پیدا کیا، میری زندگی برباد ہو گئی، لہذا وہ ساری اس کی جتنی بھی دن بھر کی فکریں ہیں وہ اسی طرح کہ میرا کالا رنگ کس طرح گورا ہو جائے، میرے ناک نقش کس طریقے سے اچھے ہو جائیں، جو چیزیں ممکن ہیں وہ اس پر عمل کر لیتی ہے، جو ممکن نہیں ہے تو وہ تکلفات کر کے اپنے بولنے کا اسٹائل، مسکرانے کا اسٹائل، اداکاراؤں جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے. اگرچہ پکڑی جاتی ہے کہ یہ اس کا اوریجنل اسٹائل نہیں ہے. ایک تو فطری اسٹائل ہوتا ہے نا کسی کا، مسکرانے کا، باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے اشارے، گردن کے اشارے، ایک تو نیچرل جو اللہ نے بنائے، جو لیاقت علی خان کا بھی اللہ نے بنایا تھا مکہ، اور قائد اعظم کا انگلی ایسے اٹھاتے تھے، یہ نیچرل تھا، یہ لیاقت علی خان نے مکہ گھمانا کہیں سے
سیکھا نہیں تھا, یہ نیچرل اسٹائل. قائد اعظم کا آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ان کی باڈی لینگویج تھی, کوئی بات کرتے سوچنے کے لیے اپنے دستے مبارک کو پر رخسار رکھ کے سوچتے. شاعر تھے. لیکن ہماری خواتین میں جو تکلفات پیدا ہو رہے ہیں, خواتین کیا مردوں میں بھی, چہرے کے ایسے ایکسپریشن بنانا, اس کے بھویں اٹھا لینا اور گھما گھما کے ایسے, مقصد ہے کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں. اس تکلف کو اللہ نے پسند نہیں کیا. وما انا من المتکلفین, قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں, کیونکہ میڈیا پہ فنکاروں اداکاروں اور ان لوگوں کا غلبہ ہے, تو ان کی دن بھر کی باتیں یہی ہوتی ہیں, کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے, مردوں میں کون ہینڈسم ہے, کون ذرا چھوٹے قد کا ہے, کون بڑے قد کا ہے, کس کا سینہ زیادہ چوڑا ہے, کس کی چال اچھی ہے, کس کی چال جو ہے کمزور ہے. تو اس دن بھر کی محنتیں اسی پہ ہو رہی ہیں, ذہن یہ بن رہا ہے, باتیں یہ سن رہے ہیں. اور مردوں میں خاص بات دولت دولت دولت, پیسہ ہونا چاہیے. اس کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ لگوں دیکھنے میں, اگر جیب میں پیسہ ہوگا, پرس بھرا ہوا ہوگا, تو سب کو خود بخود اچھا لگوں گا, چاہے باڈی لینگویج اچھی نہ ہو, چاہے مسکرانے کا طریقہ نہ ہو. مسکراؤں تو لوگ سمجھیں گے پتہ ہی نہیں چل رہا رو رہا ہے ہنس رہا ہے کیا کر رہا ہے, ایسا جو ہے نا وہ لب و لہجہ ہو, بولنا نہ آتا ہو لیکن جیب میں اگر پیسے ہیں, بٹوا بھرا ہوا ہے, پرس بھرا ہوا ہے, تو کچھ بھی ہو اچھا لگے گا دیکھنے میں, دیکھنے میں بھی سننے میں بھی, سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. جیب میں پیسے ویسے ہوں تو کیسی ہی بات کرے گا, لوگ کہیں گے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت مزہ آیا. غریب آدمی کتنی اچھی باتیں کریں, لوگ کہیں گے کہ اس کو بولنا نہیں آتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بھی دولت پیسہ بزنس کاروبار جاب ملازمت, یعنی اسکول میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے, ایک تو اسکول کا وہ زمانہ ہے جس میں ماں باپ زبردستی بھیجتے ہیں, اس وقت تو بچے کو ہوش نہیں ہوتا. ایک وہ زمانہ ہے جب کمپٹیشن شروع ہوتا ہے, مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, دوڑ لگتی ہے, وہ انجینئر بن گیا میں وہیں کا وہیں, وہ ڈاکٹر بن گیا میں وہیں کا وہیں, وہ امریکہ چلا گیا میرا کاروبار وہیں کا وہیں, تو وہ بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, پہلے تو یہ بتائیں, یہ ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے قدم غلط سمت کی طرف جانے لگتے ہیں, اس دنیا کی طرف جانے لگتے ہیں جو دنیا خود فنا کی طرف جا رہی ہے, فنا کی طرف جا رہی ہے. جس دنیا نے بچھڑ جانا ہو, بچھڑنے والی چیز ہو, اس سے دل لگانا, اس سے محبت کرنا احمقوں کا کام ہے, عقل مند اس سے محبت نہیں کیا کرتے. بچھڑنے والی چیزوں سے, روٹ جانے والی چیزوں سے, دیکھو اگر کسی سے آپ شادی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو خبر دے دے کہ 2 سال کے بعد طلاق ہو جائے گی, آپ کا گزارا نہیں ہوگا, تو آپ کرو گے شادی؟ ہیں بھائی, میرے خیال ہے آپ لوگ شاید کر لیں گے, پھر بھی نہیں کریں گے. نہیں بھائی, پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ, کیونکہ کی جاتی ہے زندگی بھر نباہ کرنے کے لیے, زندگی بھر کے لیے کر رہا ہوں, ایسی سے کیوں کروں جس کو 2-3 سال کے بعد چھوڑنا پڑ جائے. تو بچھڑنے والی چیزوں سے کو اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا, اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا, اور اگر رکھا بھی جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو دل نہیں لگایا جاتا اس سے. قربانی کا بکرا بھی 1 مہینے رکھتے ہیں نا, لے کے پالتے ہیں, دل تھوڑی لگاتے ہیں اس سے, پتہ ہے بھائی کاٹ دینا ہے, بالآخر اس کے گلے پہ چھری چلا دینی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. میں جو بیانات میں اکثر کہتا تھا کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں, گائے کا پیشاب پیتے ہیں, کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ ایسا ہے بھی, یہ سنی سنائی باتیں ہیں, ایسا تو نہیں ہم لوگوں سے سن سن کے ایسی ہوائی چھوڑ رہے ہو. تو میں نے نیٹ پہ دیکھا تو باقاعدہ ویڈیوز کے پیشاب کر رہی ہے, اور پڑھا لکھا آدمی, شکل سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا پڑھا لکھا ہے, پینٹ شرٹ میں ہے, چشمہ لگا ہوا ہے اور حلیہ بہت بہترین اس کا, اور وہ پیشاب کے پیچھے کٹورا بھی نہیں ہاتھ لے کے کھڑا ہوا ہے. اور جب پیشاب ہوا اللہ کی پناہ اس کو اپنے منہ پہ بھی والا اس نے اور اپنے سر پہ بھی والا. یہ عبادت ہو رہی ہے. اور پوری ڈاکومنٹری میں یہ بتایا جا رہا ہے, ایک ہندو انٹرویو دے رہا ہے کہ یہ گائے ہماری ماں ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو قتل گاہوں میں جو ہے مذبح خانوں میں اس کو موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے, اور یہ سارے موصلے کرتے ہیں یہ کام. یہ کون کرتا ہے؟ موصلے. موصلے پتا ہے نا کسے کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. یو پی میں اس نے کہا کہ یہ ظلم گائے کے ساتھ سب سے زیادہ یو پی میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں مسلمان زیادہ ہیں. یو پی میں, دہلی میں بہت بربریت ہو رہی ہے گائے کے ساتھ, سینکڑوں کی تعداد میں ان کے گلے پہ چھریاں پھیری جاتی ہیں. تو اس وقت مشاہدے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ خبریں غلط نہیں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, دیکھو گائے کو ہندو نے معبود کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ گائے بڑی مفید چیز ہے. اور اس ڈاکومنٹری میں پھر ہندوؤں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو گائے کے دودھ سے کیا کیا نکلتا ہے, اس سے دیسی گھی بنتا ہے, اس سے مکھن بنتا ہے, اور اس کے گوبر کھاد میں استعمال ہوتا ہے, اس کے گوبر سے گیس بنتی ہے, اور اس کے پیشاب سے بعض کیمیکل نکالے جاتے ہیں, ان سے دوائیں بنتی ہیں. گائے کے فضائل میں زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً یہ ماں ہے اور معبود ہے, اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ہندو اس کلچر سے متاثر ہیں کیونکہ ان کے سامنے باتیں ہی یہ کی جا رہی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پڑھے لکھے لوگ بھی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ دن رات اس معاشرے میں یہی باتیں سنتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے, پڑھے لکھے طبقوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اگر غلط بات ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی ہر بات سننے کے قابل نہیں ہوتی, پہلے پرکھا جائے کون صحیح باتیں کرتا ہے کون غلط. جو غلط باتیں کرتا ہے اس کی باتیں سننے سے انسان انکار کر دے, سننی نہیں ہے ہم نے آپ کی بات, آپ باتیں ہی غلط کرتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی باتیں غلط ہیں, اس سے ہمارا دماغ نہ خراب ہو جائے کہیں. ایک آدمی سارا دن پاگلوں میں بیٹھتا ہو تو کہتے ہیں نا تھوڑے دن میں خود بھی پاگل ہو جائے گا, اثر ہوتا ہے انسان پر. تو ہندوؤں نے گائے کے فضائل میں زمین آسمان کے انبار سے لگا دیے کہ اتنی مفید. تو مجھے وہ قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی تھی, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. پہلے قومیں گزری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, کوئی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی, وہ کہتی تھی یہ سورج تو گائے سے بھی زیادہ ہماری خدمت کرتا ہے, سورج نہ ہوتا تو گائے گائے ہوتی. بتاؤ بھائی, سورج ہے جس کی وجہ سے زمین میں لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں, روشنی ملتی ہے تو پھر لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. سورج ہے جس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں, گرمی سردی خزاں بہار. سورج ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کو وٹامن ڈی ملتا ہے. اب تو ہڈیاں ہی نہیں رہی لوگوں میں, ڈی پتہ نہیں کس چیز کو ملے گا نوجوانوں. سورج ہے جس کی وجہ سے, جس کی روشنی میں ہم روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ورنہ لائٹنگ پہ کتنا خرچہ آ جاتا اگر یہ سورج نہ ہوتا. اگر آپ سورج کے اوصاف گنوانا شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں گی, مگر سورج جو ہماری خدمتیں کر رہا ہے وہ خدمات ختم نہیں ہوں گی. سورج ہے جو سمندر کو بھاپ بنا کے اڑاتا ہے اور بارشیں برستی ہیں جس سے گائے بھی پانی پیتی ہے. تو بھائی اگر گائے کی عبادت کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ سورج کی جائے جو گائے کو پال رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی فلسفہ تھا کہ گائے وائے کچھ نہیں ہوتا, اصل کیا ہے؟ سورج. لہذا ان میں بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. बास क्या करते थे, चांद की पूजा करते थे। चांद, वो ये कहते थे कि पूजा उसकी की जाए जिसमें हुस्नो जमाल ज्यादा है, चांद का हुस्नो जमाल सूरज से बढ़ के। बास कहते थे नहीं, सितारे इस काबिल हैं कि उनको पूजा जाए, ये आसमान को मुजयन करते हैं। बहरी रास्ते, जब हम समंदरी रास्तों में रास्ता गुम हो जाए तो ये सूरज चांद हमें बताते हैं कि सिंध कहाँ है, मशरिक किधर है, मगरिब किधर है, शिमाल किधर है, जुनूब किधर है। लिहाजा उन्होंने सितारों की परस्ती शुरू कर दी। अब कौम में चूंकि बातें यही हो रही थी कि सूरज के फजाइल बयान किए जा रहे थे, चांद के फजाइल बयान किए जा रहे थे, सितारों के फजाइल बयान किए जा रहे थे, बातें चूंकि यही हो रही थी, लिहाजा सारी कौम कोई सूरज की इबादत में, कोई चांद की इबादत में, कोई सितारों की इबादत में, और कुछ बुत परस्ती में लगे हुए थे कि भाई अपने हाथ से मूर्तियां बनाओ बुजुर्गों की। चूंकि ये बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे थे तो अल्लाह इनकी रद्द नहीं कर सकता, लिहाजा इनकी इबादत करोगे तो खुदा खुश होगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा कि ये कौम गलत बातें सुन रही है, आप इस कौम को सही बातें बताएं। ये कौम क्या कर रही है, गलत गलत बातें सुन रही है, आप सही बातें शुरू कर दें। इससे ये होगा कि जिनमें अकल है, शुरूर है, वो आपकी बातों से मुतासिर होंगे और इस कौम को मुस्तरद कर देंगे इसके नजरियात। बात सही हो अगर हिकमत बसीरत के साथ ना हो तो उसका असर नहीं होता। हजरत इब्राहिम ने सही बात करने के लिए हिकमत से काम लिया। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा, जब रात की तारीकी आई अपनी कौम के सामने सितारे को देखकर कहा हादा रब्बी, ये है मेरा रब। थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं ये रब है, बड़ा खूबसूरत है, चमक रहा है, ये तमाम सितारों में ये सितारा सबसे ज्यादा चमकदार, मुमकिन है कि ये मेरा रब हो, मैं इसकी इबादत करूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था ये 24 घंटे बाकी नहीं रहेगा। फलम मा अफला, जब वो सितारा गायब हुआ, قال لا احب الافلين, फरमाया कि मैं फना होने वालों से, गायब होने वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब सही बातें शुरू हो गई कौम के सामने कि भला ऐसों से मोहब्बत क्यों करते हो जो किसी वक्त तुम्हारे साथ है और कभी तुम्हारा साथ छोड़ जाए। अगर ये मुश्किल कुशा है तो सिर्फ रात के वक्त हाजतें पूरी करेगा, दिन में तो ये गायब होता है। ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं फना होने वालों से मोहब्बत, बोलो भाई, ये बात दौलत पर भी सादिक आती है, पैसे पर भी सादिक आती है, सिर्फ सितारों और चांद पर सादिक नहीं आती, बीवी बच्चों पे भी सादिक आती है। ला उहिब्बुल आफिलीन, फना होने वालों से मोहब्बत नहीं की जाती, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो हुस्नो जमाल हो, चाहे वो दोस्त अहबाब की महफिलें हो। ये एक अलग मसला है कि आप कहेंगे जब उनसे मोहब्बत ही नहीं तो फिर तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। बीवी मोहब्बत ही, जब बीवी से खत्म हो गई तो उसके हुकूक कैसे अदा करेगा, औलाद से मोहब्बत ही खत्म हो गई, इसको मैं छेड़ूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। फलम्मा रअ अल-क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाला लैन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमि ढ़ालीन। उसके बाद चांद निकला, चौदहवीं का चांद चमकता हुआ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया हादा रब्बी, ये मेरा रब है, ये अकबर, ये तो उससे बड़ा है, शायद ये रब हो। फलम्मा अफल, चांद भी इंसान का साथ हमेशा नहीं देता, गायब हो जाता है वो। قال لئن لم يهدني ربي, कहने लगे है मेरी कौम, मेरा रब अगर मेरी सही रहनुमाई ना करे, मुझे खुद ना बताए कि असल रब कौन है, लकूनन मिन القوم الضالين, तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। ये सारे मदारिश कौम को बताने के लिए, कौम को बताने के लिए। فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر, ये अकबर का लफ्ज सूरज के बारे में फरमाया, जब सूरज को देखा मशरिक से तुलू हो रहा है فرمانے لگے یہ ہے میرا رب، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، سورج سے بھی اور چاند سے بھی، اکبر جسامت میں بھی بڑا ہے اور روشنی اور حسن و جمال میں بھی بڑھ کر ہے۔ فلما افلت، بالآخر سورج بھی ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ غائب۔ قال یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم بس بہت ہو گئی، تم جن کو بھی پوچھتے ہو نا ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو معبود بنایا جائے۔ اب دیکھو صحیح باتیں شروع ہو گئیں قوم کے سامنے، اے میری قوم انی بری مما تشرکون، میں تم لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو ان تمام سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ صرف اس ذات کی طرف موڑوں گا جس نے چاند سورج ستارے بنائے اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، حنیفاً تمام چیزوں سے رخ پھیر کر میں اس کی طرف رخ موڑوں گا۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ خدا کی طرف بھی رخ موڑتا ہے، اللہ کی طرف بھی اور دوسرے معبودوں کی طرف بھی۔ فرمایا کہ نہیں، ان سے منہ موڑ کے صرف اور صرف کس کی طرف منہ موڑوں گا؟ اللہ کی طرف۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی اب دیکھو قوم کے سامنے صحیح باتیں شروع ہو گئیں، تو چند تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، بہت تھوڑے سے۔ اللہ تعالی انسان کی اس فطرت کو جانتے ہیں کہ یہ جس قسم کی دن اور رات میں بات چیت سنتا ہے اس سے اثر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سارا دن غلط باتیں سنے گا، اس کا جو دل ہے اور اس کے جو یقین ہے وہ غلط چیزوں کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو بتایا کہ ان کے سامنے یہ باتیں کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسموں کی ہے، یہ خوب یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کتنی قسموں پر ہے؟ دو۔ ایک کو وحی متلو کہتے ہیں، متلو تلاوت کی جانے والی، اور ایک وحی ہے غیر متلو، وہ وحی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی بعینہ وہ ہیں جو اللہ نے نازل کیے، مفہوم بھی وہ اور الفاظ میں بھی تبدیلی کی اجازت نہیں، جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، جو براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ باتیں ہیں جن کے الفاظ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا مفہوم کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ۔ بتایا کہ قوم کو یہ بتائیں تو نبی نے اپنی زبان میں سمجھایا لوگوں کو، اپنے الفاظ میں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بھی ہم سے باتیں کی، براہ راست بھی اور اپنے نبی کے ذریعے بھی، ان باتوں کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسلامیات کا پہلا سبق ہے، ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو اگر ہم جب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ جس جنجال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور دن بھر جو باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ غلط قرار دیتے ہیں۔ غلط باتیں کر رہے ہو تم صبح سے لے کے رات تک، تم دفتروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہو غلط، 100% غلط۔ گھروں میں آ کے جو باتیں کرتے ہو 100% غلط۔ تو یا اللہ پھر صحیح کیا ہے؟ یہ ساری غلط باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا جو کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے، تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کیونکہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کو تو یہی سمجھانا ہی مشکل ہے کہ یہ باتیں اللہ کر رہے ہیں، جب اس کے لیے تو پھر پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں کافروں سے خطاب نہیں کیا، کافروں سے دوسری آیات میں خطاب ہے، اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جن کا پہلے سے ایمان ہے, جو اللہ کے کلام کو اللہ ہی کا کلام سمجھتے ہیں, ان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہو, غربت سے ڈرتے ہو, مہنگائی سے ڈرتے ہو, اس بات سے ڈرتے ہو کہ ہم کسی فساد کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ نہ اتر جائیں, بیماری کا شکار نہ ہو جائیں, ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہو. لیکن اصل جو تمہیں ڈرنا چاہیے وہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. کیوں بھائی اللہ کی ذات سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ ڈرا اس سے جاتا ہے جو ظالم ہوتا ہے. رحم دل ہو, رحمان ہو, کریم ہو, رؤوف ہو, غفار ہو, ستار ہو, اس سے تو محبت کی جاتی ہے, ڈرا تھوڑی جاتا ہے اس سے. آپ کو کسی, آپ پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے یا آپ کے علاقے میں کوئی پولیس والا آ جائے, جو کہ کبھی کبھار ہی آتا ہے. ابھی ہمارے یہاں جو ہے نا پرسوں رات کیا ہوا, ایک فائر ہوا 3-4 بجے, اس کا ٹی ٹی کا فائر ہوا. باہر نکل کے میں نے دیکھا تو ساتھی لڑکے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے فائر کیا تھا. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کھمبے پہ بہت لمبی سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں اور چور جو ہے وہ تانبے کی تاریں کاٹ کے لے گئے. اتنی لمبی سیڑھیاں کتنی لمبی گاڑی میں لے کر آئے ہوں گے؟ تسلی سے گاڑی 3-4 بجے آئی ہے اور تانبے کی تاریں کاٹ کے لے کر چلے گئے. تو ویسے ہی ہم نے پوچھا کہ بھائی پولیس کو 15 پہ ڈائل نہیں کیا؟ تو ایک صاحب نے کہا بھائی, پوچھا کہ 15 پہ ڈائل نہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ 15 پہ ڈائل کرتے تو ہو سکتا انہی میں سے کسی کا فون بجنا شروع ہو جاتا. 15 پہ ڈائل کرنا ہو تو وہ جو چڑیوں پہ کھڑے ہوئے کاٹ رہے ہیں نا, انہی کا, انہی کی بیل نہ بجنی شروع ہو جائے. کیونکہ جس تسلی سے وہ تارے کاٹ کے لے کر گئے ہیں, فائر بھی ہوا ہے, اس کے باوجود واپس آئے, ایک تار جو رہ گئی تھی وہ دوبارہ گاڑی میں ڈالی, پھر لے گئے بہت آرام سے, تسلی سے کہ بھائی فائر وائر پتہ ہی, ہوائی ووائی ہے, ایسے محلے پڑوس کے لڑکے کر رہے ہوں گے, بہت آرام سے. 15 پہ فون کیا جا رہا ہے, کوئی اٹھا ہی نہیں رہا. تو 3 بجے یہ کاروائی ہوئی ہے, فجر کی نماز تک بھی کوئی پولیس والا قریب میں نظر, بولو بھائی. مارکیٹ سے چینی اتنی شارٹ نہیں ہو جاتی جتنے پولیس والے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد تک بھی کوئی پولیس کی اطلاع نہیں تھی, تو سب نے یہی تبصرہ کیا کہ جو 15 پہ جو فون ملایا تھا وہ حقیقت میں انہی کا موبائل بج رہا تھا. تو جن کو پکڑنے کے لیے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ خود وہی موجود ہے, تو وہ کیوں پکڑیں گے؟ کوئی اپنے آپ کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے؟ اپنا گریبان پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے جیل میں, چل بھائی. مجھے نہیں پتا میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کیونکہ میں نے بھی اسی محلے میں رہنا ہے. تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ 3-4 بجے پولیس کو فون کیا جا رہا ہو, اور فجر جو ہمارے ہاں 6:30 بجے تقریباً ہو رہی ہے, 6:30 بجے فارغ ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی نہیں آ رہا کوئی. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. تو کسی نے اطلاع دی آپ کو کہ بھائی علاقے میں اس دفعہ ناظم آیا ہے, بڑا سخت ہے, بہت سخت طبیعت کا ہے, جابر آدمی ہے, آپ ڈر جائیں گے. پھر آپ کو آ کر اگر کوئی کہے بھائی اس سے ڈرو, آپ کہیں گے بھائی ڈرنے کی بات, ڈرنے کی, وہ تو بڑا سخت آدمی ہے. لیکن کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ بھائی اس دفعہ جو پولیس والا آیا بڑا رحم دل ہے, ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, غریبوں کا خیال کرتا ہے, ظالموں پہ سختی کرتا ہے, اور جو ہے آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں, جب بھی جائیں گے آپ کو اپنے خرچے پہ چائے پلائے گا, بہت رحم دل, بڑا نرم دل. پھر اگر کوئی پھر وہ کہے کہ آپ اس سے ڈریں, تو آپ کہیں گے ڈریں کیوں, جب اتنا اچھا ہے تو ہم تو اس سے محبت کریں گے. حاکم جب رحم دل ہوتا ہے تو رعایا اس سے محبت کرتی ہے, جب ظالم جابر ہوتا ہے تو رعایا اس سے نفرت کرتی ہے. عجیب بات ہے, اللہ نے اپنے 99 نام بیان کیے قرآن مجید میں, اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی صفات جو بیان کی ہیں اس میں رحمت والی صفت کو بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے. قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. یہ انداز دیکھیں, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت بھی ہے. دیکھو سختی کی نسبت اپنے عذاب کی طرف کی جا رہی ہے, اور مغفرت اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی جا رہی ہے. میں ہوں رحم دل غفور, مغفرت کرنے والا, یہ نہیں کہا میں ہوں عذاب دینے والا بھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور بعض دفعہ اپنے بندوں کو عذاب دینے والا بھی ہوں، لیکن جب عذاب دینے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، نہیں، میری جو صفت ہے وہ تو معاف کرنا اور رحم کرنا ہی ہے، ہاں میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو سختی کی نسبت عذاب کی طرف کی جا رہی ہے اور عذاب کو اپنے علاوہ کوئی اور چیز قرار دیا جا رہا ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو کیا مطلب؟ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں رحمت، کرم، غفران، ستاری، غفاری، یہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ان صفات سے پہچانیں، اس صفات سے نہ پہچانیں کہ میں بڑا ظالم ہوں اور میں یوں کر دیتا ہوں اور میں یوں کر دیتا ہوں، ہاں بعض دفعہ کرتا ہوں، دیکھو ایک رحم دل آدمی بھی کبھی غصے میں تھپڑ مار دیتا ہے نا کسی کو، تو اس تھپڑ مارنے سے وہ سخت دل نہیں بن جاتا، لوگ کہتے ہیں بڑا رحم دل ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا، بہت ستایا گیا تھا تو تھپڑ مار دیا تھا، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا عذاب آتا ہے اور وہ عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، تو اللہ کی اصل صفت عذاب دینا نہیں ہے، اللہ کی اصل صفت عذاب کو ٹالنا ہے، معاف کرنا ہے، تو میرے بھائی جب اتنی رحمت والی ذات، تو قرآن میں حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے صرف محبت کا حکم ہونا چاہیے تھا، اس سے ڈرنے کا حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، کتنی رحمت ہے اللہ کی، کتنی رحمت ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرمایا کہ تم جب اللہ کو پکارو تو چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایک ہی بات، کیونکہ رحمان بھی میں، میرا ہی، مجھے پر، میرے لیے یہ نام صادق، نام اسے کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو، جب آپ بولیں تو سب سے کہیں کہ بھئی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسا نام رکھا جاتا ہے نا، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا نام زید رکھ دو، کہتے ہیں زید تو ہمارے چچا زاد بھائی کا نام بھی، اب ہم زید کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے وہ ہیں، اچھا یہ بچی ہے اس کا نام عائشہ رکھ دو، عائشہ نام تو ان کی خالہ کی ساس کی نند کی جٹھانی کا ہے، اتنے دور دور کے رشتے بھی لوگ دیکھتے ہیں، ایسا نام ہونا چاہیے یونیک قسم کا، جیسے بچی یونیک ہے، بچہ جو ہے نا سب میں ممتاز نظر آ رہا ہے، تو نام بھی اس کا ممتاز خان ہونا چاہیے، ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا بچے کی شکل و صورت دیکھ کے نام ڈیزائن کرتے ہیں، قیامت خان میں نے خود دیکھے، اور جب صورت دیکھو تو آدمی کہتا ہے یہ قیامت خان بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے، قیامت سے بڑی کوئی آفت خان نام رکھنا چاہیے تھا اسے، تو ہمارے ہاں ایک پٹھان بھائی آئے حضرت سے ملنے کے لیے، بڑی بڑی مونچھیں اور بڑا خطرناک قسم کا چہرہ، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ اردو میں مذکر مونس الفاظ کا فرق بھی نہیں کرتے، کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کون ہیں، ہم کیا بتائیں حضرت کو کون آیا، تو اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ کہنا قیامت آئی ہے، وہ آیا کو بیچارے نے آئی قیامت آئی ہے، ہمیں خیال ہو ابھی تو نہ امام مہدی آئے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھی دجال پہ تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قیامت پہلے کیسے آ گئی بھائی، تو نام ایسا رکھا جاتا ہے کہ جب بولیں تو فوراً سمجھ میں آ جائے یہ ہے، کامن نام عام طور پہ نہیں رکھے جاتے، کامن سے مراد جو آپ کے خاندان میں مشترک ہو، باقی پوری دنیا کا تو نہیں ہو سکتا نا، تو کم از کم اتنا دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان میں اس نام کا دوسرا نہ ہو، تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور ایسے نام ہیں جو دوسروں کو بھی پکارنا جائز ہے، اللہ کریم ہے تو ہم کسی اور کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں، فلاں آدمی بڑا کریم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی کریم ہے، رؤوف بھی ہے، رحمان جس کی رحمت سب پہ غالب ہو، اس کی ٹکر کی رحمت کسی میں نہ ہو، تو اللہ نے یہ نام اپنے لیے تجویز کیا اور فرمایا کہ جیسے لفظ اللہ میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی کا نام دیکھا اللہ آپ نے، تو ایسے ہی لفظ رحمان میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہیں ہے، یعنی فرمایا لفظ جبار میں، ذوالانتقام میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ نہ نہ، رحمت والی صفت اللہ کو اتنی محبوب، فرمایا کہ ایک ہی بات ہے، اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، دونوں سے میں ہی مراد ہوں گا، میرے سوا کوئی دنیا میں اس سے مراد نہیں ہو سکتا، تو اللہ کو اپنے لیے اللہ نے اپنے لیے رحمان نام تجویز کیوں کیا؟ کسی کو جس صفت سے محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس صفت سے پکاریں۔ آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، آپ میں بہادری ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ باڈی بلڈر سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا سینہ چوڑا ہو جائے، میرا قد ایسا ہو جائے، اور ایک سال سے ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اب اگر اسے کوئی کہتے ہیں آپ بہت کمزور ہیں تو کتنا غصہ آئے گا، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری باڈی کی تعریف کریں، ماشاءاللہ بڑے طاقت ہو۔ لوگ مجھے غریب کہہ دیں مسئلہ نہیں ہے، لوگ مجھے بدصورت کہہ دیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ مجھے بد اخلاق کہہ دیں، لیکن مجھے کمزوری کا تانا پسند نہیں ہے۔ میں تو بورڈ میٹو مسٹر کراچی ہوں، مجھے تو ایوارڈ اسی پہ ملے۔ تو جس صفت سے محبت ہے نا، جس میں دن رات لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری شہرت اسی حوالے سے۔ عالم چاہتا ہے میری شہرت علم کے حوالے سے ہو، مفتی چاہتا ہے میری شہرت علم کے حوالے سے ہو، لوگ جاہل نہ کہہ دیں، کیونکہ اس کے لیے اس کو جو اللہ نے شہرت دی وہ علم ہی کی بنیاد پہ دی۔ ایک سخی آدمی جس کی سخاوت کے چرچے دنیا میں مشہور ہوں، وہ چاہتا ہے میری شہرت کس حوالے سے ہو؟ سخاوت، مجھے کوئی کنجوسی کا تانا نہ دے۔ تو یہ انسان جو حسن و جمال میں کوئی اداکار ہے یا اداکارہ ہے، جس کی شہرت حسن و جمال کی وجہ سے ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا یا کبھی نہیں چاہے گی کہ لوگ مجھے بصورت کہیں۔ لوگ کمنٹس جاری کریں گے نا، آپ بڑے خوبصورت ہیں، بس اس سے وہ آدھا کلو خون اس کے جسم میں بڑھ جائے گا۔ تو انسان کو جس صفت سے محبت ہوتی ہے، جو صفت اس کی شہرت کی وجہ ہوتی ہے، انسان اس صفت ہی سے موصوف ہونا چاہتا ہے۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر لی میں نے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اسی حوالے سے مشہور ہوں۔ تو اللہ کو چونکہ اپنی رحمت والی صفت بہت محبوب ہے، بہت محبوب، اس پہ اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے پوری دنیا پہ کیسی رحمتیں نازل کر رہا ہوں، ان سے ایک پائی نہیں لیتا، پیٹ بھر کے تین وقت ان کو کھلاتا ہوں، بارشیں برساتا ہوں۔ یداہ مبسوطتان، یہودیوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، گن گن کے دیتا ہے۔ اللہ کو بڑا غصہ آ گیا، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، کروڑ پتی کھرب پتی ہو کے بھی کنجوس ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، ان پر لعنت ہو، بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ، ينفق کیف یشاء، دونوں ہاتھوں سے اپنے بندوں پر لٹا رہا ہوں، میں اتنا رزق برسا رہا ہوں۔ یہ تو گورنمنٹ روک لیتی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے رزق کے خزانے کم نہیں ہیں۔ حکومتوں کی نااہلیوں سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اللہ رزق کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے، پھینکتا چلا جا رہا ہے، برساتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو اپنی رحمت والی صفت بہت زیادہ محبوب، تو رحیم ہوگا تبھی تو یہ صفت محبوب ہے نا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، کیسی عجیب حدیث، تو اللہ نے تقدیر لکھنا شروع کی، فرشتوں سے کہا لکھو، تقدیر لکھی جا رہی ہے اس کائنات کی، کیا کیا بنے گا۔ پہلے تو وہ پاس ہوتا ہے نا بھائی، کوئی عمارت بنتی ہے تو نقشہ اور وہ ساری چیزیں پہلے پاس ہوتی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے ساری چیزیں فرشتے سے کہا لکھو، بلکہ شاید اس وقت فرشتہ بھی نہیں تھا، تقدیر کے قلم سے کہا کہ لکھو، قلم بنایا سب سے پہلے اور کاغذ بنایا، جو بھی اس اللہ کی شان کے حساب سے ہوگا۔ تو اس سے کہا لکھو، اس نے پوچھا کیا لکھوں، سب سے پہلے کیا لکھوں؟ فرمایا سب سے پہلے لکھو سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا، نافرمانیوں کو دیکھ کے غصہ آئے گا، مگر رحمت کا غلبہ غصے سے زیادہ، غصہ ختم نہیں ہوگا، ختم ہوتا تو پھر تو کبھی عذاب کسی بستی پر آتا ہی نہیں، رحمت ہمیشہ غالب رہے گی۔ جہاں رحمت اور غصے دونوں جمع ہو جائیں تو رحمت کو ترجیح دوں گا میں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، تو اب ظاہر ہے یہ کائنات سب اللہ کی محتاج، جس میں جتنی مخلوق سب اللہ کے رحم و کرم پر، تو اب اللہ چاہے ظالم بادشاہ بن جاتا, چاہے تو عادل بھی اگر اللہ بنتا نا, عادل, عادل کا مطلب انصاف کرنے والا, تو بھی ہم اور آپ زندہ نہیں بچتے. کیونکہ انصاف کا مطلب جو جرم کرے اس پہ کیس چلاؤ, روٹی پانی بند کرو, کیا خیال ہے؟ پھر ہم رہ لیتے. ادھر ہم ایک سگنل توڑتے ہیں, اگر حکومت انصاف والی ہو, جیسے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں سگنل توڑ کے جائے گا پکڑ لیں گے, اندر کر دیں گے, چالان ہو جائے گا. تو انصاف ہو پھر تو ہر ایک قانون پہ چلے گا نا, اور جو خلاف قانون کیا دھر لیا اس کو. تو اللہ کا معاملہ عدل والا سے بھی اونچا ہے, اونچا, کہ اس عدل کا معاملہ اگر کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عدل و انصاف کا معاملہ زمین پہ کروں کہ جو گناہ کرے اس کو اس کے مطابق سزا ملے, ما ترک علی ظہرہا من دابا, تو زمین پر ایک چلنے والا جانور بھی زندہ باقی نہ چھوڑو, ایسے اعمال ہیں انسان کے. تو اس لیے بتا دیا عدل والا معاملہ نہیں ہوگا, رحمت غالب رہے گی, رحمت, معافی, توبہ کی مہلتیں ملیں گی, مہلتیں, اب کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. 99 سال کا بوڑھا اگر آ کے توبہ کر لے موت سے پہلے, اس کی توبہ بھی قبول ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. دیکھو اللہ یہ چاہتے تھے کہ مخلوق کے دل میں بھی رحمت کا جذبہ ہو نا, ورنہ اللہ ہی رحم کرتا, مخلوق مخلوق کا پر رحم نہ کرتی, بالکل بھی نہ کرتی. تو اللہ ہی کی رحمت تھی, اللہ نے چاہا کہ انسانوں کے اور جانوروں کے دلوں میں بھی کچھ رحمت کا جذبہ پیدا کروں تاکہ ایک دوسرے کو کاٹے نہیں. تو حدیث میں آتا ہے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا, 99 اپنے پاس رکھے, اور فرمایا یہ اس ایک حصے کے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اثرات ہیں کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اونٹنی اپنی ٹانگوں کو کھول دیتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو. یہ اس ماں کے دل میں جو جانور ہے اپنے بچے پہ رحم کا جذبہ, اس اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو رحمت اللہ نے مخلوق میں تقسیم کی ہے. آج کسی کو کسی پہ ترس آتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں ترس کھا کے, تو یہ اسی ایک رحمت کے آثار ہیں, اثرات ہیں یہ. تو جب میرے بھائی اتنا مہربان ہے, اتنا رحم کرنے والا ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف محبت کرو, ڈرو نہیں, کیا خیال ہے؟ شاید غلط کہہ رہا ہوں میں. ڈرنے کا کیا مطلب؟ آگے آیت میں اس کا جواب دے دیا, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, فرمایا دیکھو آئندہ آنے والے کل کے لیے تم کیا اعمال بھیج رہے ہو. تو بتا دیا کہ اپنے یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم در حقیقت تمہارے اپنی بدعمالیوں سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں. ایسا نہ ہو کہ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی تم جہنم کے عذاب کے مستحق بن جاؤ اپنی بدماشیوں کی وجہ سے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, سارا دن دولت کے پیچھے بھاگنے والے, سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, یہ بھی تو دیکھو کہ کل قبر کے اندر جانا ہے, تو اس کے لیے تم آگے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ کتنی نمازیں ہیں تمہارے پاس, کتنی زکاتیں ہیں, کتنے غریبوں کا تم نے پیٹ بھرا ہے, کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے, کتنے خدا کے لیے کتنے روزے رکھے تم نے, بھوکا کھانا پینا تو ہر آدمی جانتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی عبادتیں بھی کھانے سے شروع ہو کے کھانے پہ ہی ختم ہو رہی ہیں. ابا مر گئے, ایصال ثواب کے لیے کھا رہے ہیں, ہر چیز کھانے سے شروع ہوگی اور کھانے پہ ختم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلانے کا حکم دیا ہے, کھانے کا میرے علم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے 2 روٹی کھائی اس کو 20 نیکیاں ملیں گی اور 4 پراٹھے جس نے کھا لیے اس کو 18 نیکیاں ملیں گی, کہیں میں نے ایسی حدیث نہیں سنی بھائی. بلکہ یہاں تک سنا ہے کہ بدترین چیز بھرنے کے لحاظ سے جو برتن ہے وہ انسان کا معدہ ہے, پیٹ بھر کے یہاں تک کھانے کو ناپسند کیا ہے, روزہ رکھنے کو پسند کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے, جمعرات کے دن روزہ رکھتے, ایام 20 چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے. ہم کھاتے ہیں جب سے, جب ماں دودھ چھڑاتی ہے اس کے بعد سے جو کھانا شروع کرتے ہیں تو نان اسٹاپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے, حرام ہے, مولوی صاحب کی بات نہیں سنتے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ غلط ہے, ڈاکٹر کی نہیں سنتے, کھاتے کھاتے بالآخر ایک دن اس کھانے ہی کی وجہ سے دنیا سے, یعنی وجہ موت کھانا بنتی ہے, دیکھو آج کل جتنی بیماریاں ہیں کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. وجہ موت کیا ہے؟ اصل تو کھانا ہے, وہ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ اٹیک ہوا تھا, یہ ہوا تھا, لیکن اٹیک کیوں ہوا تھا بھائی؟ کچھ غلط چیز کھا لی تھی نا رات کو کھانے میں. ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اسی وجہ سے اٹیک ہو, کوئی بھوکا رہ کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمومی ایک بات کر رہا ہوں میں. تو کھاتے چلے جاتے ہیں, تو کیا بتاؤ قبر میں اس کھانے کی وجہ سے ثواب ملے گا؟ فرشتے آگے پوچھیں گے آپ نے کتنا کھایا تھا؟ آپ کہیں اللہ صرف دن میں 8-10 روٹیاں کھاتا تھا. نہ نہ نہ, تمہاری بخشش نہیں ہوگی. پڑوس والا جو ہے وہ اتنے پراٹھے اتنے انڈے کھا کر آیا, وہ جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا ضمیر, ہمارا اور آپ کا ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن؟ بتاؤ میرے بھائی, یہ ہوگا کہ کتنوں کو خود بھوکا رہ کے کتنوں کو کھلا کے آیا ہے. کہے گا قبر والا, اے اللہ تیری خاطر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں چاہنے والے لوگ جنہیں آخرت کا ڈر ہے, خوف ہے, وہ ہماری محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. کھاتے نہیں ہیں, کھلانے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلاتے ہوئے ان سے یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں چاہیے اس کے, شکریہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی ادا نہیں کرنا. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے, پیسے نہیں مانگتے, شکریہ نہیں مانگتے, دنیا کی عزت نہیں مانگتے, کچھ بھی نہیں مانگتے. تو بھائی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بات یہ کہ ہمیں ڈر ہے ایسے دن کا, ایک دن آنے والا ہے جس میں اتنی سختی ہوگی بھوک اور پیاس کی وجہ سے, حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے, بہت سخت دن ہوگا. تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تم تنگ دست ہو, ہم تمہاری خدمت کریں گے, تو کل اللہ ہمارا خیال کرے گا کہ تم نے دنیا میں بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلایا, آج میں تمہیں تمہارا پیٹ بھروں گا, میں تمہیں کھلاؤں گا. نہیں یاری بات سمجھ, یہ سیٹ اپ ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے. اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ بھی دنیاوی مفاد کے لیے. کوئی بچے کا صدقہ نکالا جا رہا ہے, بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ جڑ نہیں رہی ہے, تو اب ڈاکٹروں سے بھی علاج کرا لیا تو اس نے ایک مرغی ورغی نکال دو بھائی, وہ ٹانگ تو شاید جڑ جائے اس سے, لیکن وہ جو اللہ کو راضی کرنے والا تصور وہ ختم. اللہ کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں لیتے. بیٹھے ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے, کسی عامل نے بتایا ہے یہ والا اتنی دفعہ کر لو تو پھر یہ والا کام تمہارا ہو جائے گا, جاب لگ جائے گی. تو میرے بھائی یہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, آگے کے لیے کیا کر رہا ہے, آگے کے لیے قبر کے لیے کیا کر رہا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ, ہر نفس دیکھے, ہر شخص اپنے بارے میں گریبان میں جھانک کے دیکھے. تو یہ مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے, آپ حضرات کو بھی, کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آج صبح سے لے کے رات تک میں نے قبر کے لیے کیا کیا ہے. بات میں ختم کرتا ہوں اس آخری گزارش پر کہ ہمارے جتنے اکابر علماء گزرے ہیں ان سب کا معمول رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ایک تو آج کل خانقاہوں میں مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں نا, مراقبہ ہال, وہاں جائیں گے آپ, اندھیرا ہوگا, کچھ نیلی پیلی روشنی, مراقبہ, یہ والے مراقبے قرآن حدیث میں نہیں ہیں. جس مراقبے محاسبے کا قرآن حدیث میں حکم ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. رات کو سونے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ ایک دن میری زندگی میں اور کم ہو گیا, میں اگر 60 سال لے کر آیا تھا تو آج ایک دن اور کم ہو گیا. اس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دن بھر تو یہی سنے گا نا, باتیں یہی سنے گا, یہ بزنس, یہ کاروبار, یہ فلانا, تو دماغ میں وہی چیز بھر جاتی ہے. تو رات کو یہ سوچے کہ بھائی میں قبر کے قریب ایک دن اور ہو گیا, آج کے دن میں نے اس قبر کے لیے کیا کیا ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہوا مجھ سے؟ اگر گناہ ہوا ہے تو انسان اس پہ توبہ استغفار کرے, اللہ سے کہے اللہ یہ کل کے دن یہ گناہ انشاءاللہ, بولو بھائی, نہیں ہوگا, کل کے دن نہیں ہوگا. اور اگر کوئی نیکی کی ہے, نماز پڑھی ہے, کسی غریب کا پیٹ بھرا ہے, مسجد کے ساتھ تعاون کیا, کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کیا, جہاد کے ساتھ تعاون کیا, تبلیغ کے ساتھ تعاون کیا, رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کیا, بھائی سے اچھے طریقے سے بات کی, بوڑھے باپ نے سختی کی اور اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو غصہ تو آ رہا تھا باپ پر لیکن اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو نکل گیا. حدیث میں آتا ہے جس نے کڑوے گھونٹ کو غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر پیا تو اللہ اسے قیامت کے دن حور عین بہت ساری حور عین ہوں گی خوبصورت سے خوبصورت, اللہ کہیں گے ان میں سے جس سے چاہے گا تیرا نکاح کرا دوں گا میں. کیوں؟ دیکھو اس لیے کہ جوان آدمی کے لیے غصے کو پینا سب سے مشکل کام ہے, اور جوان آدمی کو سب سے زیادہ دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ عورتوں میں ہوتی ہے, نہیں ہوتی؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو تبھی تو موبائل میں نمبر لیڈیز کے لڑکیوں کے سارا دن اسی کے پیچھے پڑا رہتا. تو اللہ جوان آدمی کو بتا رہے ہیں کہ تجھے اگر حسن و جمال والی عورت چاہیے, حسن و جمال والی عورت, ایک دفعہ اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا نا ایک دفعہ, تو تجھے یہ چیز بھی دے دوں گا میں قیامت کے دن. ایک دفعہ میں ایک حور مل جائے گی, کتنا سستا سودا ہے میرے بھائی. یہ جب ملے گی نا تو پھر پتا چلے گا, پھر جن کو مل رہی ہوگی یہاں, پھر وہ جو جتنے موبائل کے نمبر جی ان والیوں کے وہ سارے ختم ہو چکے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو رات کے وقت یہ محاسبہ کریں کہ میں نے اللہ کی خاطر آخرت کی خاطر آج کیا ہے. اگر والدین کی کڑوی کسیلی سن کے برداشت کر لیا بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. اس میں علماء کہتے ہیں جب ایسی چیز ہو نیکیوں پہ نظر جائے, نیکیوں پہ بھی نظر کرنی چاہیے انسان کو اپنی, اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, فخر نہ کرے, تکبر نہ کرے کہ اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے آج مجھ سے یہ نیکی کا کام کرا لیا, اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ یہ والی نیکیاں مجھ سے کراتے رہنا, بار بار کراتے رہنا, یہ نعمت مجھ سے چھیننا نہیں. فلاں غریب کا پیٹ بھرا, آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا, فلاں کے ساتھ جو ہے نا میں نے یہ اس نے سلوک کیا, تو اے اللہ یہ والی نیکی مجھ سے بار بار کراتے رہنا, اس پہ خوش ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو آخرت کے لیے کچھ تو کیا, اور جو گناہ ہوئے ہیں ان پہ توبہ کر لے اور ارادہ کرے کہ اے اللہ آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا میں. تو میرے بھائی یہ اس آیت کا حکم ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تو اللہ چونکہ ہم سے یہ والی باتیں کرتے ہیں, تو جب ہم اللہ کی یہ والی باتیں سنیں گے علماء کی محفلوں میں, دینداروں کے پاس جا کر سنیں گے, تو پھر ہمارا دماغ اسی حساب سے بننا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر میں لگا دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. سوال میں نے اٹھایا تھا پھر اس کا جواب ذہن سے نکل گیا, جواب دینا. وہ سوال یہ تھا کہ دنیا سے جب محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا. محبت تو صرف اللہ سے کی جائے گی نا, تو پھر بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے, پیسے سے محبت نہیں ہے, تو کون پیسہ کمائے گا پھر؟ جب کمائے گا نہیں تو مسلمان تو پھر ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور غلام بنتے چلے جائیں گے, پہلے ہی کافی غلام ہیں. تو یاد رکھے جب بھی شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی نہ کرو جتنی کر رہے ہو, یہ زیادہ کر رہے ہو, اس کو تھوڑا سا کم کرو. اتنی کرنے کی اجازت ہے جتنا دنیا کے ساتھ رہنا ہے. جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی ساتھی ہو سفر کا یا جہاز کا ساتھی ہو تو آپ اس سے بھی ہیلو ہائی کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ تھوڑا سا سلام دو اور بھائی خیریت سے کیا حال ہے, گپ شپ بھی لگاتے ہیں. اپنے مزاج کا ہوگا تو اس سے کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے, لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اب جناب جب اسٹیشن آیا ہے, اس نے ملتان اسٹیشن پہ, آپ نے پشاور پہ اتر رہے ہیں, پشاور میں پتہ نہیں اسٹیشن ہے بھی یا نہیں ہے, مثال جو میں دے رہا ہوں فرض کریں کہ ہے, تو آپ نے جب پشاور اسٹیشن پہ اترنا ہے اس نے ملتان پہ, تو اب آپ رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا, مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی, ہائے ہائے, اور وہ بھی رو رہا ہے, تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, اس کا اسٹیشن الگ تمہارا الگ. ٹائم پاس کرنے کے لیے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کرتے, باقی کیوں؟ تو یہی چیز دنیا میں, دنیا میں تھوڑا زیادہ رہنا ہے, ٹرین میں بہت ہی کم ہوتا ہے, دنیا میں تھوڑا زیادہ, تو یہاں تھوڑی زیادہ ہو جائے, لیکن اتنی نہ ہو کہ یہی اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک فارمولا قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا ناپنے کا معیار, کہ یہ جتنی محبت کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا, گرمائش ہے, اگر کوئی کہے اتنا ہاتھ گرم ہو کہ یوں ہاتھ لگانے سے گرمائش محسوس ہو تو پھر تو یہ بخار ہے, اور یوں نہ ہو تو اس سے پتہ نہیں چلے گا بخار ہے یا نہیں. تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تھرمامیٹر کہ بھائی یہ بغل کے نیچے, یہ زبان کے نیچے رکھیں, اگر یہ پارا یہاں تک پہنچ گیا تو یہ جو ہے نا زیادہ بخار, یعنی یہ گڑبڑ ہے, اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر یہ جتنا بھی گرم ہو جائے یہ دھوپ کا گرم ہے, یہ اندر سے گرمی نہیں. تو یہ پیمانے ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ بیمار ہے یا صحت مند. تو محبت دنیا سے کتنی ہے؟ اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی یا اس سے زیادہ ہے؟ اس کو بھی پیمانہ ایک تھرمامیٹر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وہ تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیں گے, پتہ چل جائے گا بھائی یہ بیوی سے زیادہ ہے یا اعتدال سے ہے, دولت سے جتنی محبت کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جس خدا کے پاس جانا ہے نا اور جس آخرت جہاں رہنا ہے جو اصل وطن ہے, اس کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب رہے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر بیوی سے بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بہت سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دولت سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ کی محبت اس بے پناہ سے تھوڑی سی زیادہ ہو بے شک, لیکن غالب کس کی محبت ہو؟ اللہ کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 50% 49.99% بیوی سے ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور 50.11% اللہ سے چل جائے گا حساب, کیونکہ چاہے 0.001% ہی ہو لیکن وہ اضافہ جو ہے نا اللہ کے کھاتے میں جانا چاہیے, اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ یہ پتا کیسے چلے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا کہ جو ہے 50.001 اللہ سے اور 49.99 جو ہے نا بیوی سے, یہ کون بیٹھ کے ناپے گا؟ یہ بھی ناپنا بڑا آسان ہے. آپ کو ایسا یہ قرآن دے دے تھرمامیٹر. وہ یہ ہے کہ آثر الحیات الدنیا, دنیا کو ترجیح نہ دے. ترجیح کا مطلب جب کمپٹیشن ہو جائے دونوں میں, کمپٹیشن ہو جائے, ٹکرا رہی ہو دونوں آپس میں, اللہ کے حکم اور بیوی کا حکم, ٹکراؤ کی صورت میں کس کو ترجیح دے گا؟ اللہ کو. کیونکہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو جب دونوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا جس سے زیادہ ہو, جس سے تھوڑی کم ہو اس کو انسان ناراض کر دیتا ہے. کیونکہ ہمیشہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے, کمپٹیشن کی صورت ہوتی ہے, تو ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے زیادہ ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں, ماں الگ جا رہی ہے بیوی الگ, بڑا پہلے تو کوشش کرتا ہے, ماں سے بھی محبت ہے بیوی سے بھی محبت ہے, دونوں کسی طرح میں راضی کر لوں, ادھر اس کی سنتا ہے ادھر اس کی سنتا ہے, بالآخر ایک دن آتا ہے کہ نہیں بھائی, یا تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا یا بیوی کو. تو پھر چونکہ ماں سے, بعض لوگوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے بیوی کو چھوڑتے ہیں, جس کو بیوی سے زیادہ ہو ماں کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری جو ہے نا کمپٹیشن جو سارا دن ہمارا اس میں گزرتا ہے, کبھی دوست راضی ہوتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے, دوستوں کے پاس 2:45 بجے تک رات کو بیٹھو گے بہت خوش ہوں گے, دیکھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گٹکا کھاتا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہے. تو دوستوں سے محبت ہوگی تو گٹکے کھائے گا باہر بیٹھ کے, بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا چاہے ناراض ہو جائے. اور اگر اٹھ کے گھر جا رہا ہے دوست ناراض ہو رہے ہیں, یار شادی سے پہلے تو گٹکے کھاتے کھاتے ہمارے ساتھ جوان ہوئے, شادی ہو گئی تو بیگم کے پاس, تو وہ کہے گا بھائی میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا, اس سے محبت زیادہ ہے. تو شروع شروع میں چونکہ ہوتی ہے اس لیے شروع شروع میں سب 12 بجے 10-11 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد ایک آدھ سال گزرتا ہے پھر وہی 2:45 والی روٹین بھی آ جاتے ہیں. تو انسان جو کمپٹیشن ہو رہا ہے نا آپس میں تقابل, اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بیوی سے محبت تو بھی منع نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں, میاں بیوی کے رشتے, ماں باپ کے رشتے, بھائی بہنوں کے رشتے, ان کو تو جوڑنے کا حکم ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح شریعت نے معاشی ترقی کو بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا, بلکہ اس زمانے میں تو واجب ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, اگر نہیں کریں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابع لے کے چلنا. جہاں دکان کھولنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں, نماز کے ٹائم پہ کھولنے سے ہو رہے ہیں, بند کر دے آدمی, کہہ کہ مجھے دولت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے نماز سے, اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. تو کمپٹیشن جب ہوگا, دونوں میں تقابل جب ہوگا, تو پھر جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو آثر الحیات الدنیا, دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تقابل کے وقت اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو اس یہ اپنے اندر پیدا کر لو, اتنا یہ اللہ چاہتے ہیں. یہ تو ناجائز مطالبہ نہیں ہے نا اللہ کا بھائی, اتنا تو اللہ کا حق ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے محبت کرو, لیکن میں چونکہ سب سے زیادہ دے رہا ہوں, میری عطائیں سب سے زیادہ, بلکہ یہ تمہارے رشتے اور یہ دولت, یہ جو جن سے تم دل لگا رہے ہو, یہ بھی میں نے ہی دی ہیں, میرے دینے سے تمہیں مل رہی ہیں, تو میں سب سے پہلے, باقی بعد میں دوسرے درجے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں گے, مگر یہ والے سب سے پہلے, جب کسی کا کچھ نہیں جا رہا پھر اگر اللہ کو راضی کرنا پڑ جائے تو کر لیتے ہیں. جیسے حج لوگ جب کرتے ہیں, جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, پیسہ فضول میں پڑا ہوا ہے, چلو یار اب ایک اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کہے گا باقی سارے کاموں کو دائیں بائیں کرو بھائی, پہلے کیا ہے اللہ نے بلایا پہلے وہاں, تو یہ دائیں بائیں والا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے, یہ تھرمامیٹر ہے جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو یہ جو بازار میں تھرمامیٹر مل رہے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ بہترین تھرمامیٹر ہے یہ, اور یہ چائنا کا نہیں ہے, یہ اللہ کا بتایا ہوا تھرمامیٹر ہے, لہذا یہ جاپان اور فرانس کے بنے ہوئے تھرمامیٹر سے بھی زیادہ ایگزیکٹ آپ کو صحیح صحیح رزلٹ دے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے. الحمدللہ رب العالمین.